أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے. اس سے قبل کی جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان میں معاشرتی اور خانگی مسائل کو بیان کیا گیا تھا. گزشتہ آیات میں وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اس سے پہلے لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, وہاں سے یہ آغاز ہوا تھا ان مسائل کا جو خانگی گھریلو اور معاشرتی مسائل ہیں. یعنی یہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق خاندانوں اور لوگوں کے آپس کے رشتوں سے متعلق ہے. طلاق کے مسائل کو بیان کیا گیا, اس سے پہلے نکاح کے مسائل تھے اور طلاق کے مسائل کے ضمن میں خلع اور ایلا کے مسائل کو بھی بیان کیا گیا. اور گزشتہ آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا, اس کے کیا اہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں ان دونوں کے لیے, اور دوسروں دونوں کی ایک دوسرے کے لیے اور ایک دوسرے پر ان دونوں کے کیا حقوق ہیں. اور جہاں تک حقوق الزوجین کا معاملہ ہے تو حقوق الزوجین کو ہم نے اس سے پہلے ایک طویل درس میں بیان کر دیا کہ دونوں بھی ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں, اور ان کے کیسٹ بھی تین کیسٹ موجود ہیں حقوق الزوجین کے نام سے. ان میں شوہر اور بیوی دونوں کے تقریباً تمام حقوق کو جو شریعت نے ان کو دیے ہیں بیان کر دیے گئے ہیں. اب یہ جو مسئلہ ہے طلاق کا ہو یا اس مسئلے کا تعلق نکاح سے ہو, یعنی یہ وہ معاملات ہیں جن میں انسان اگر کسی سے نکاح کرتا ہے یا کسی طرح سے وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, دونوں طریقوں اور دونوں صورتوں میں رشتوں کے بن جانے اور رشتوں کے ٹوٹ جانے کا دار و مدار ان پہ ہوتا ہے. اچھا, پھر اسی طرح یہ بھی محسوس کیا جاتا ہے, بلکہ یقینی امر ہے اور یہ امر واقعی ہے, واقعہ یہ ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ باہم جب شوہر اور بیوی کے آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ کسی وقت اگر بگڑ جاتے ہیں تو اس کا اثر شوہر کے خاندان اور بیوی کے خاندان دونوں پہ پڑتا ہے. تو گویا کہ ان سے صرف ایک شخص یا ایک خاندان ہی متاثر نہیں ہوتا, بلکہ اس کا اثر کئی خاندانوں پہ پڑتا ہے, نہ صرف رشتے کے لحاظ سے بلکہ تعلقات, دوستی اور گفتگو اور باتوں کے لحاظ سے. اس لیے ہم نے گزشتہ تمام دروس میں خاص طور پہ اس ایک نقطے کو بیان کیا, اور اپنے آپ کو ہم نے یہ سمجھایا اور درس دیا ہم میں سے ہر ایک کے لیے, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, کہ یہ جو لفظ تقویٰ اللہ تعالی بار بار استعمال کر رہا ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ, حتیٰ کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ ان میں واتقوا اللہ تین تین بار آیا ہے. اور اس ایک رکوع کو اگر آپ لے لیں اور اس ایک ہی اس حصے کو لے لیں جس حصے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں, ان میں لفظ تقویٰ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ان ایک آیت میں ایک سے زائد مرتبہ لفظ تقویٰ کا ذکر ملے گا. اور تقویٰ یہاں اس مفہوم کے لیے ہے, اس کا عام مفہوم تو یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ سے ڈرے. ایک مفہوم عبی بن کعب نے سیدنا عمر سے جب بیان کیا تو وہ یہ تھا کہ ایک خطرناک اور پرخطر اور جھاڑیوں والا راستہ ہو, اس میں جب تم تنگ راستے میں چلو گے تو اپنے دامن کو کس طریقے پہ بچا بچا کے چلو گے کہ دامن کسی جھاڑی سے کانٹے سے الجھ یعنی الجھے نہ, دامن تمہارا محفوظ ہو. یہ بھی تقویٰ کا مفہوم ہے. اور تقویٰ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر اس عمل سے روکے رکھے جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہو. یہ ایک عام فہم تعریف ہے کہ انسان مسلمان اپنے آپ کو ہر اس کام سے روکے، مرد ہو یا خاتون، شوہر ہو یا بیوی، والدین ہو یا اولاد، استاد ہو یا شاگرد، عالم ہو کہ جاہل، غریب ہو کہ مالدار، رعایا ہو کہ عمرا اور ان کی حکومت کا، یعنی امت کا ہر فرد، مذکر مؤنث، مرد عورت، ہر فرد امت کا وہ تقویٰ کے اس عام فہم مفہوم کو یوں سمجھے کہ انسان یعنی مسلمان اپنے آپ کو ہر اس کام سے روکے رکھے جس کام سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہو. یہ صفت، یہ سوچ اور یہ فکر اگر کسی مسلمان میں پیدا ہو جائے تو مسلمان متقی ہے. اب یہاں پر ان تمام مسائل میں یہ تقویٰ بار بار اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ بحیثیت مسلمان نہ مرد شوہر ایسا کوئی کام کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا، نہ بیوی ایسا کوئی کام کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا، نہ خاندان کے لوگ ایسا کوئی کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا. قتل اگر اس سے کہ اس سے مخالف یا دوسرے لوگ کیا کہیں گے، لوگ خوش ہوں گے، لوگ ناراض ہوں گے، لوگ باتیں بنائیں، قتل اگر اس سے. اور یہ بھی انسان کا نفس کیا کہتا ہے، دل، ہوائے نفس، یقیناً جی چاہتا ہے کہ جس نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے میں اس سے بدلہ لوں، میں اس کو ذلیل کروں، میں اس کے خلاف باتیں کروں، میں یہ کروں. لیکن اللہ کے اس رقابت والے تصور کو آپ سامنے لائیں گے کہ اللہ تعالی رقیب ہے اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. لفظ منہ سے جو بھی نکلتا ہے اس پہ ایک نگہبان مقرر ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، سخت نگہبان مقرر ہے، یعنی فرشتے ہر ایک لفظ جو زبان سے نکلتا ہے فرشتے لکھتے ہیں، زبان سے جو کچھ نکلتا ہے فرشتے لکھتے ہیں. اب اگر یہ بیوی ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے، اولاد ہونے کی حیثیت سے، والدین ہونے کی حیثیت سے، بہن بھائی، رشتہ دار، خاندان والے، دوست، احباب، پڑوسی، موافق، مخالف، متفق یا مختلف، کسی بھی حیثیت سے انسان جب اپنی زبان سے اپنے بارے میں یا کسی اور مسلمان کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو وہ کچھ بولنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لے، ایک لمحے کے لیے رک جائے، سوچ لے کہ میں زبان سے جو کچھ کہوں گا یہ فرشتے لکھیں گے، اور اگر غلط بات ہے تو کل کو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کس بنیاد پہ کی تھی، یہ شرعی طور پہ آپ کے لیے اپنی زبان سے یہ بات نکالنا جائز نہ تھا، تو اللہ کے سامنے میرا کیا جواب ہوگا، میرا عذر کیا ہوگا، کیا بہانہ ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ہر حال میں ڈرو. اب ان جب مسائل کو بیان کیا گیا تو ایک بات ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان کی زندگی میں عبادت جو اللہ تعالی کی جاتی ہے یہ محض یہ ہی نہیں ہے کہ انسان نماز تو پڑھے لیکن اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرے. اس لیے کہا کہ دیکھو تمہارے جو گھریلو، خاندانی، خانگی مسائل ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ان کے درمیان میں ہم نماز کا ذکر لا کر تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کو، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کو خوش رکھنا یہ بھی عبادت ہے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے اسی طرح وہ تمام انسان جن پر تمہارا حق ہے یا جن کا تم پر حق ہے ان کے حقوق اگر تم ادا کرو گے، اگر وہ تمہارے حقوق ادا نہیں کرتے تو اللہ ان سے پوچھے گا، لیکن تم ان کے حقوق ادا کرو. اب جب تم ان کے حقوق ادا کرتے ہو اور نماز بھی پڑھتے ہو تم مسلمان یا مومن کامل ہو، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ نماز بھی پڑھو اور ساتھ ساتھ یہ حقوق بھی ادا کرتے رہو. ایک تو یہ وجہ ہے جس وجہ سے یہاں طلاق اور نکاح اور گھریلو مسائل کے بیچ میں اللہ تعالی نماز کا ذکر چھیڑتا ہے، اور نماز ساری نمازیں خاص طور پہ درمیان والی نماز، جس سے مراد بعض علماء نے کہا ہے کہ فجر ہے، بعض نے کہا ہے کہ ظہر ہے، بعض نے کہا کہ عصر ہے، بعض نے کہا کہ مغرب ہے، بعض نے کہا کہ عشاء ہے، لیکن جس مسئلے پہ اتفاق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صلاۃ عصر ہے. اور ایک تو یہ وجہ ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان مسائل کے درمیان میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت عبودیہ, جس کو العبودیہ عبادت رب بندگی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں, اس کو ہم لا کے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اپنے گھریلو مسائل کے حل کرنے میں اور گھریلو زندگی گزارنے میں کہیں نماز جیسے اہم رکن سے غافل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, میں حقوق العباد ادا کرتا ہوں, تو جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھتا لیکن کسی کو تکلیف بھی تو نہیں پہنچاتا, میں فلاں اچھا کام نہیں کرتا لیکن میں کسی کا دل بھی تو نہیں دکھاتا. شیطان یہ راستہ استعمال کرتے ہوئے انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اگر نمازی نہیں ہوں لیکن میں فلاں نمازی کی طرح اور فلاں عالم کی طرح اور فلاں بزرگ کی طرح اور فلاں دیندار کی طرح فلاں فلاں ان کی طرح میں کسی کا دل بھی تو نہیں ستاتا, کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا. تو میں کہوں ایسا نہیں ہے, اسلام یہ کہتا ہے, اللہ کا یہ حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, گھر کی زندگی میں, خاندان میں, معاشرے میں, محلے میں, اڑوس پڑوس میں جب تم انسانوں کے مسلمانوں کے حقوق ادا کرتے ہو تو ان کے حقوق کی ادائیگی میں کہیں تم سے نماز ضائع نہ ہو جائے. اگرچہ اس کا جواز ہے کہ دو مسلمانوں کو جو ناراض ہوں ان کو راضی کرنے کے لیے اگر فرض نماز چلی جاتی ہے تو نماز آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کو راضی کریں گے, اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ نماز آپ نے تاخیر سے پڑھائی تھی اس لیے کہ آپ کوئی فیصلہ کرنے صحابہ کے ہاں تشریف لے گئے تھے. اس بات کا جواز ہے کہ اگر دو خاندانوں کو, دو مخالفوں کو, دو مسلمانوں کو آپس میں راضی کرنے کے لیے اگر دیر بھی ہو جاتی ہے تو نماز آپ تاخیر سے پڑھیں لیکن ان کو راضی کر کے چھوڑیں. ان کا راضی کرنا نماز سے, نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے. حالانکہ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز ہر ایمان والے پر وقت پر پڑھنا فرض عین ہے. اور متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل, اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ فی وقتہا, نماز کو ہر نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرنا. قرآن نے یہ کہا ہے کہ نماز کو تاخیر اور لیٹ کر کے پڑھنا منافقوں کی نشانی ہے. ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالا, منافق نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سست اور کاہل بن کے آتے ہیں, اس طرح گھسیٹ گھسیٹ کے کوئی کسی کو کہیں لے کر جاتا ہے. یہ لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالا, لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل متفق علیہ حدیث میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ راضی نامے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو نماز تاخیر سے آپ پہنچے, ایک رکعت دو ہو چکی تھی اور اس کے بعد پھر آپ نے نماز پوری پڑھائی, اور یہ ایک وجہ ہے. تیسری وجہ جو اہم ہے اور بڑی اس میں حکمت ہے, علماء اور مفسرین نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, علماء نے اتنی محنتیں کی اور ہم تک اس دین کو امانت کے ساتھ پہنچایا. علماء نے اور مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, اللہ یہ فرماتا ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو, خاص طور پہ درمیانی نماز کی, اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت اور خشوع خضوع سے. قانت اس میں فاعل ہے, اس سے ہے قانتین جمع, اور یہ قانت یا قنوت سے ہے, اسی سے قنوت ہے. قنوت کو قنوت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں عاجزی اور انکساری اور خشوع خضوع کو دعا میں اللہ کے سامنے بیان اور پیش کیا جاتا ہے, اس لیے دعائے قنوت کو دعائے قنوت کہتے ہیں. تو قانت یقنت اس کا معنی ہے اللہ کے سامنے اپنے عاجزی کو پیش کرنا. اور بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ قنوت ہر قسم کی اطاعت اور ہر قسم کی عاجزی اور ہر قسم کی دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے. انسان جب دعا کرتا ہے تو ایک تو دعا بذات خود عبادت ہے, اور پھر اس دعا میں دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے, مجھ سے دعا کرو, مجھ سے مانگو, کسی اور سے مت مانگو. اور تیسری صفت یہ ہے کہ اس دعا میں انسان اپنے عاجزی کو, انکساری کو اور تواضع کو اور خشوع خضوع کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. علماء نے فرمایا کہ اس بنا پہ قنوت میں سب شامل ہے, اطاعت کی تمام اقسام, خاص طور پر یہ تین جو بیان کی گئی, اطاعت ہے اور خشوع خضوع ہے اور دعا ہے. فرمایا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ گزشتہ آیات جو ہم نے پڑھی اور اگلی دو آیات جو ہم پڑھیں گے, آیت نمبر 240 اور 241, ان دونوں بھی پھر طلاق کا مسئلہ اور ان عورتوں کے مسائل ہیں جن کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں اور جو عدت کے ایام گزارتی ہیں, اور طلاق کے مسائل, یہی وہ مسائل ہیں جو گزشتہ آیات میں کئی ہفتوں اور مہینوں سے ہم پڑھ رہے ہیں. اب ان کے درمیان میں نماز کا ذکر, تو یہ بڑی اہم بات علماء نے بیان کی ہے اس حدیث کی روشنی میں جو ابو داؤد میں ہے. اور سنن ابو داؤد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اذا فزع ابو امر, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی کوئی خاص اہم کام پیش آتا تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے یا نماز شروع کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے, جس میں اللہ نے سورہ بقرہ میں پہلے سپارے اور دوسرے سپارے دو مقامات پہ, ایک مقام پہ حکم ہے کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو, اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. ان دونوں آیات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یوں تھا کہ جب بھی کوئی اہم اور ضروری کام آپ کے سامنے پیش ہوتا فوراً نماز کی نیت باندھ لیتے. اور اسی سے وہ دو رکعت ہیں جو کبھی صلاۃ استخارہ کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اہم کام پیش ہوتا ہے, کبھی صلاۃ توبہ کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بھی اہم کام ہے, کبھی صلاۃ حاجت کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بھی اہم کام ہے. انسان کی زندگی میں پریشانی ہے, کوئی ذہنی صدمہ ہے, کوئی تکلیف ہے, دشمن کی طرف سے اور مخالفین کی طرف سے تکلیف اور اذیت کا معاملہ ہے, گھر میں بیماری یا ایسے کوئی مسائل ہیں کہ طبیعت پہ پریشانی ہے, قرض کی تکلیف اور بوجھ ہے, یا ملازمت کا مسئلہ ہے, بے روزگاری کا مسئلہ ہے, یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے, اب اس پریشانی میں اس کو کیا کرنا چاہیے, اس پریشانی میں اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور وہ سب سے بہترین رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نفل کی نیت آپ مان لیجیے, یعنی اپنی جو فریاد ہے اور دل کا جو حال ہے وہ کسی بشر کے سامنے مت بیان کریں, اللہ کے سامنے اپنا دل کھول دیں, دل کے سارے احوال اس کے سامنے بیان کریں. جس سے زیادہ شفقت کرنے والا انسان پر اس کی اپنی ماں بھی نہیں ہے, جس سے زیادہ شفقت کرنے والا انسان کا باپ بھی نہیں ہے, جس سے زیادہ شفقت اور رحمت کا مجسم بیوی اور اولاد اور دوست اور بڑا بھی نہیں ہے. وہ جس نے رحمت 99 حصے اپنے پاس رکھے اپنے ان بندوں کے لیے جن بندوں کو قیامت کے دن اس رحمت کی ضرورت ہوگی, تو وہ 99 درجہ رحمت کی اس دن اپنے ان بندوں پہ تقسیم کرے گا, اور اس نے ایک جو رحمت کا درجہ ہے وہ دنیا میں تقسیم کر دیا, اس رحمت کی وجہ سے کہا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو, اور وہی یہ رحمت ہے جس کی بنا پہ تم دیکھتے ہو کہ وحشی درندہ وہ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. اگر یہ محبت کے سارے درجے تقسیم کر دیتے دنیا میں کوئی کسی سے دشمنی نہ کرتا, سب آپس میں رحیم اور شفیق اور مہربان ہوتے اور لطیف ہوتے ایک دوسرے کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب کو آزماتا ہے. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. تمہیں اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے, یہ کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کا درجہ بلند ہے کسی کا کم ہے, یہ تم لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہو. اچھا مسلمان وہ ہے جس کا معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا ہو, اگرچہ اسے تکلیف اور مشقت اور اذیت ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے, لیکن جب یہ دیکھا گیا ہے اور اللہ یہ فرماتا ہے اور اس کا رسول یہ کہتا ہے, تو ان سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ضائع نہیں کرتا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے, لوگ دو قسمیں ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتے ہیں. جو شخص اللہ کو خوش کرے گا اور اللہ کی خوشی کے لیے مخلوق کو ناراض کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کے کام خود سنبھال لے گا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا اور مخلوق کو خوش کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے کام مخلوق اور بندوں کے حوالے کر دے گا. اور کام اگر بندوں کے حوالے ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رحمت و شفقت نہیں ملتی, پھر دھکے ملتے ہیں. اللہ کے دربار میں اگر انسان چلا جائے, اللہ کے دربار میں اس کا استقبال ہوتا ہے, اللہ کے یہاں دھکے نہیں ہیں اور حقارت نہیں ہے, طنز نہیں ہے, ظلم نہیں ہے, وہاں کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مخلوق ساری برابر ہے, اللہ تعالیٰ سب کی بلا تفریق سنتا ہے, بلا تمیز سنتا ہے, اور اللہ کے سب مخلوق ہیں. تو کہا کہ جب انسان کو اس قسم کے معاملات پیش ہوں تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. اور نبی علیہ السلام کا اسوہ یہی تھا کہ جب کوئی اہم کام پیش آتا تو دو رکعت نیت باندھ کے اللہ کے سامنے اپنی اس تکلیف کو پیش کرتے, تو صلاۃ حاجت کی شکل میں, اور کبھی صلاۃ استخارہ کی شکل میں, اور کبھی صلاۃ توبہ کی شکل میں انسان اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے. تو یہ جو ان آیات میں ہم مسائل پڑھتے ہیں, کہا کہ جب جہاں تک نکاح کا معاملہ ہے تو نکاح کے بعد طلاق کا مسئلہ اگر آ جائے اور کسی شخص کا انتقال اگر ہو جائے, تو فرمایا کہ ان تمام حالات میں نکاح کا معاملہ ہو تو اس وقت ایسے حالات میں انسان خوشی محسوس کرتا ہے اور سرور ہوتا ہے. تو کہا کہ انسان کی زندگی میں جس قسم کا حال بھی اس پر پیش ہو, ہر حال میں وہ اپنی اس خوشی کو بھی اور اپنے اس غم کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے اللہ کی عبادت کر کے. اب یہی وہ کیفیت ہے کہ جب انسان کو کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ سجدہ شکر اللہ کے سامنے سجدہ شکر کرتا ہے, دو رکعت نفل پڑھتا ہے شکرانے کے. تو کہا کہ انسان کی زندگی میں حالات مختلف ہیں, خوشی بھی ملتی ہے تکلیف بھی, تو جو بھی حالت ہو تمہاری, خوشی ہو تب بھی نماز کے ذریعے اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کر کے دو رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھ کے اپنی اس بندگی کا ثبوت دو جس کا ذکر یہاں ہے کہ حافظ علی الصلوات, نمازوں کی پابندی کرو, فرض نمازیں بھی اپنے وقت پڑھو, اس کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں ان نمازوں کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مضبوط کرو, جوڑو, قائم رکھو, جس تعلق کا, بندے کے اس تعلق کا اللہ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. جس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو اللہ تعالی ایسے بندے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اور جو بندہ اپنا تعلق اللہ سے توڑ لیتا ہے اللہ تعالی ایسے بندے کو مخلوق کے سپرد کر دیتا ہے. اور جو مخلوق کے سپرد ہو گیا اس کا کام، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور نفس کے سپرد ہو گیا تب بھی کام بگڑ گیا، کہ نفس تو برائی کی طرف مائل کرتا ہے سوائے اس نفس کے جس کا تزکیہ ہو چکا ہو. یوسف علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی اپنے نفس کے بارے میں یہ کہتا ہے، میں ابرئ نفسی. 13 سپارے کی پہلی آیت یہ ہے، یوسف علیہ السلام اللہ کے سامنے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا. نفس تو انسان کو ہر حال میں برائی ہی کی طرف مائل کرتا ہے، الا ما رحم ربی، ان نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر اللہ کا اور فضل ہو جائے. انبیاء اور صالحین اور متقین پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے تو ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے. تزکیہ ہوتا ہے تو تزکیہ کے بعد جو نفس کی حالت ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ نفس پھر اس شخص کو برائی کے بجائے نیکی کی طرف لے جاتا ہے. تو کہا کہ نماز کا معاملہ یہی ہے کہ نکاح کا اگر کا سرور اور نکاح کے بعد شادی کے بعد اگر خوشی ملی ہے تب بھی نماز کے ذریعے اللہ کی اس بندگی کو قائم رکھو، اور اگر طلاق کا مسئلہ ہے اور طلاق کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ طلاق دینے کے بعد شوہر خوش ہو جاتا ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ چاہے نہ چاہے تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں، اس کو ذہنی کوفت اٹھانی پڑتی ہے، کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور جس کو طلاق دی جاتی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اگر یہ خلع کا مسئلہ ہے تب بھی تکلیف دہ مسئلہ ہے، اور اگر کوئی عورت شوہر سے طلاق مل جانے کے بعد عدت کے ایام گزارتی ہے یہ بھی تکلیف دہ ایام ہیں، اور اگر کوئی بیوی شوہر کے انتقال کے بعد عدت کے ایام گزارتی ہے یہ بھی تکلیف دہ مسئلہ اور تکلیف دہ مرحلہ ہے. تو کہا کہ یہ تمام مراحل کے بیان ہوئے گزشتہ آیات میں، ہم نے یہ سب پڑھے. یہاں پر نماز کا ذکر کر کے یہ بتانا مقصد ہے کہ ان تکلیف دہ ایام میں، تکلیف والے ایام میں، اذیت اور رنج اور صدمے والے ایام میں بجائے ادھر ادھر شکایتیں اور شکوے گلے کرنے کے اور کسی پر الزام لگانے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے احوال پیش کرو، جس طرح تمہارے نبی کا اسوہ ہے کہ جب بھی کوئی ضروری اور اہم کام پیش آتا تو کہا جاتا ہے احادیث میں، ابو داؤد کی جو حدیث ہم نے پڑھی، کہ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، دو رکعت نفل کی نیت باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آہزاری کو اور اپنے مسائل کو پیش کرتے. تو اس لیے ان مسائل کے بالکل درمیان میں نماز کا ذکر آ گیا کہ دنیا کے مسائل، ان کا تعلق تمہارے خاندان سے ہو، گھر سے ہو، تجارت سے ہو، ملازمت سے ہو، لین دین سے ہو، کمائی خرچ سے ہو، حقوق العباد یا کوئی بھی معاملہ ہو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کے ساتھ دو رکعت نفل پڑھو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہوئے اپنی اس حاجت کو پیش کرو. تو اس لیے یہاں پر نماز کا ذکر آیا ان مسائل کے بالکل درمیان میں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب سے پہلے یہ چیز ہمیں بتائی گئی کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، کہ نمازوں کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے، اور منافق سے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں اور نکل جاتی ہیں. اور نماز کے فضائل کے دروس میں ہم نے یہ بات، وہ تمام احادیث بیان کر دی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی مسلمان اور شرک اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. نماز دین کا وہ اہم ستون ہے جس کے بغیر دین کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اور نماز وہ اہم عبادت ہے کہ جس عبادت پر مسلمان کی تمام نیکیوں کا دار و مدار ہے. اور نماز وہ عبادت اور وہ اہم چیز ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر کسی شخص کی نمازیں درست اور مکمل پائی گئیں تو باقی دوسرے معاملات میں اس کے ساتھ نرمی ہوگی، اور اگر نماز ہی کمزور ناقص اور کم پائی گئی تو دوسرے مسائل میں اس کے ساتھ نرمی نہیں ہوگی. گویا کہ دنیا کی زندگی میں تمام نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار بھی نماز پر ہے, آخرت کی زندگی میں نجات کا دار و مدار بھی نماز پر ہے. جو چیزیں انسان اچھی طرح سمجھ لے, دنیا کی زندگی ہو آخرت کی زندگی ہو, دنیا کی زندگی میں بھی کوئی بھی نیکی ہو, مالی ہو بدنی ہو, واجب اور فرض میں سے ہو, نفل اور مستحب میں سے ہو, چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو, مالی ہو بدنی ہو, دعا, کوئی کسی بھی قسم کی نیکی ہو, قولی ہو فعلی ہو, ہر نیکی کی قبولیت. اور آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نجات کا دار و مدار نماز پر رکھا ہے. دنیا میں کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں کا دار و مدار نماز پر ہے. اور نماز جب صحیح طریقے سے پڑھی جاتی ہے, جاندار نماز ہوتی ہے, یہ نماز نمازی کو برائیوں سے روکتی ہے. اور اگر نماز میں جان نہیں ہوتی, نماز بے جان نماز ہوتی ہے, کہ استنجا اور وضو صحیح طریقے پہ نہیں ہوتا, نماز صحیح طریقے پہ نہیں ادا کی جاتی, نماز کے اندر خشوع وضو نہیں ہوتا, دل حاضر نہیں ہوتا, تو ایسی نمازیں پڑھتے ہوئے 60-70 سال گزر جائیں تو زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا. نماز کا جو سب سے اہم فائدہ اور حکمت ہے وہ سورہ عنکبوت میں بیان کر دی گئی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. ایک یہ کہ نمازی اللہ کے سوا کسی اور کی بڑائی اور کبریائی کو کبھی نہیں مانتا, اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتا, اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس کی زبان میں عقیدت اور اس عقیدہ کے تحت نہیں آتا کہ مخلوق بھی کچھ کر سکتی ہے. اور دوسرا یہ نماز اس نمازی کو برائی سے روکتی ہے. یہ نمازی غیر نمازی کی نسبت یعنی کم درجے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, یہ مفہوم بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان بالکل فرشتہ ہو جاتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا, نہیں, بلکہ یہ کہ نمازی کو نماز اس کی برائی سے مسلسل روکے رکھتی ہے, اور اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے فوراً ندامت کا اظہار کرتی ہے, توبہ کر لیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ نمازی کی نماز میں اگر جان ہے تو یہ نمازی کسی کبیرہ گناہ پر اصرار نہیں کرے گا, نمازی کسی کبیرہ گناہ کی عادت اس کو نہیں ہوگی. گناہ ویسے تو انسان ہو جاتا ہے, جیسے ہی کوئی گناہ ہو اس کی نماز اس سے کہے کہ نماز ابھی پڑھی ہے اور نماز ابھی پڑھنی ہے اور یہ کیا ہو گیا, فوراً ندامت ہو, پشیمانی ہو, پریشانی ہو, اللہ کے سامنے اپنی توبہ کو پیش کرے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے, سچے دل سے توبہ کرے اور اس گناہ کے بعد کوئی ایسی نیکی چھوٹی موٹی کر لے. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو, اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها, یہ جو نیکی ہوگی یہ اس برائی کو اور اس برائی کے اثرات کو دھو دے گی. ہر گناہ کا ایک اثر نہیں ہوتا بلکہ ہر کبیرہ گناہ کے بے شمار اثرات ہوتے ہیں, تو اس گناہ کرنے والے کی زندگی اور اس کی نیکیوں پہ پڑتے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے, علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے, کوئی کبیرہ گناہ ایسا نہیں ہے جو انسان کرے اور یہ کہ اس کی نحوست اور اس کے اثر سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا علاج ہمیں یہ بتایا کہ اس سے بچنا چاہتے ہیں, گناہ تو ہو گیا لیکن کم از کم اس کا اثر تو ختم ہو. جیسے آگ اگر بجھائی جاتی ہے کہیں پر تو آگ تو بجھ جاتی ہے لیکن اس کی راک, اس کا اثر, اس کی تپش وہ دیر تک اس مقام کو گرم کیے رہتے. تو اسی طرح گناہ تو ختم ہو گیا, گناہ ہو گیا لیکن اس گناہ کا جو اثر ہے دل پر, دماغ پر, دوسرے نیکیوں پر اور آئندہ زندگی پر وہ قائم رہتا ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے. مثلاً اسکول سے, دفتر سے انسان جب ایک دن چھٹی کرتا ہے تو دوسرے دن طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے,
اور جو بچہ ایک دن چھٹی کرتا ہے اس کو دوسری چھٹی بھی کر لیتا ہے، تیسری چھٹی بھی کر لیتا ہے. اسی طرح چور جب چوری کرتا ہے تو ایک چوری کے بعد وہ اس کے اور ضرورت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ دوسری چوری کرتا ہے، پھر وہ تیسری چوری کرتا ہے، اس طریقے سے حتیٰ کہ وہ عادی بن جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اگر پہلے گناہ پر پہلی مرتبہ کی اس حرکت پہ اس کو روکا نہ جائے اور اس کو یہ احساس نہ دلایا جائے کہ تم نے غلط کام کیا ہے، تم نے غیر اخلاقی کام کیا ہے، برائی کی ہے، تو اس کے اندر یہ جرت پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسری مرتبہ اس کام کو کرنے میں یا کسی اور گناہ کو کرنے میں اس کے اندر وہ خفت، وہ ندامت، وہ ہچکچاہٹ باقی نہیں رہتی بلکہ وہ کھلے دل سے اس کام کو انجام دیتا ہے. تیسری چوتھی پانچویں حتیٰ کہ پھر وہ ان چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام نے کسی بھی گناہ کے بارے میں اس کو آغاز ہی سے بند ختم کرنے کی کوشش کی ہے. تو کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، برا راستہ ہے زنا کرنا، اس کے قریب ہی مت جاؤ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مقام جو آنے والا ہے دور ہی سے بتایا جا رہا ہے کہ سڑک پہ نشان لگا ہوا ہے، ایک کلو میٹر کے بعد یا دو کلو میٹر کے بعد یا اتنے میٹر کے بعد سڑک میں آگے وہ ایسی جھمپ بنائی گئی ہے کہ وہاں آپ کو گاڑی کی رفتار سست اور آہستہ کرنی پڑے گی، یا یہ کہ آگے راستہ مغلق کلوز ہے، بند ہے، یا یہ کہ آگے گڑھا ہے اس میں آپ خیال کریں، یا یہ کہ آگے سرے سے راستہ ہی نہیں ہے. اب عقل مند اور بینا شخص جب ان بورڈز کو پڑھتا ہے اور ان لوحات کو جب وہ پڑھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری رہنمائی کے لیے ہے اور میری زندگی کو کسی بھی نقصان سے بچاؤ کے لیے. لیکن اگر کوئی اندھا ہے اور شراب کے نشے میں ہے تو وہ بلا دھڑک اس میں پڑ جاتا ہے اور اپنی زندگی سے وہ یا اپنی صحت سے یا جسم کے کسی حصے سے وہ ہاتھ دھو جاتا ہے. اس لیے قوانین یہ بنائے گئے ہیں دنیا میں کہ نشے کی حالت میں یا جس کی نظر کمزور ہو وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، بچے ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، بیمار ڈرائیونگ نہیں کر سکتے. اور اگر کسی شخص کو ان ممالک میں کہ جہاں نظام چلتا ہے، نظام پہ لوگ عمل کرتے ہیں، ہماری طرح بدنظم لوگ نہیں ہیں، تو وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان ہدایات پہ آپ عمل کریں. جب سر میں درد محسوس ہو، نیند آئے، کوئی تکلیف محسوس ہو، گاڑی کو سائڈ پہ کھڑی کر دیجیے اور ایمبولینس یا کسی قریبی ذریعے سے رابطہ قائم کر کے اپنے لیے کسی بھی قسم کی مدد طلب کیجیے. یہ تمام چیزیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں کہ انسان کی زندگی ایسی محفوظ رہے کہ خود بھی اپنے آپ کو بچائے اور دوسروں کو بھی بچائے رکھے. دنیا کی زندگی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو دستور ہیں، جو قوانین ہیں، وہ بھی یہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی، بلکہ اسلام نے ہمیں نظم سکھایا، اسلام نے انسانیت سکھائی، اسلام نے یہ بتایا کہ مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسری مخلوق کو تکلیف نہ ہو. تو گناہ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ گناہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فوراً اسی لمحے انسان توبہ کر لے تب گناہ تو خیر ہو گیا، گناہ معاف بھی ہو جائے گا. اب اس کا جو برا اثر ہے اس کو پھیلنے نہ دو. اور بات یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے وہ لوگ ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، گولی لگنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، معلوم یہ ہوا کہ بازو میں یا ٹانگ میں یا انگلیوں میں تکلیف ہے. اب ڈاکٹروں کا بورڈ یہ بیٹھتا ہے، وہ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ اگر ٹانگ نہ کاٹی گئی اور ہاتھ نہ کاٹے گئے، انگلیاں نہ کاٹی گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے احباب کو، سب کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حادثے اور ہر قسم کی کمزوری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگر اس کے جسم کا فلاں حصہ نہ کاٹا گیا تو یہ اثر اس زہر کا، اس بیماری کا پورے بدن میں پھیل جائے گا. مثلا کینسر کسی بدن کے حصے میں ہوا، اس حصے کو کاٹا جائے گا. جو تمام مخلوق کے مالک ہیں ان کی نافرمانی کی جائے گی تو اس کا اثر کتنا ہوگا؟ اس کا اثر صرف ایک انسان کے بدن پہ نہیں ہوتا، اس کا اثر پورے معاشرے پہ پڑتا ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ جو قوم بدعت کو اپنا لیتی ہے اللہ تعالی ایسی قوم سے سنت پر عمل کرنا چھین لیتا ہے، اور بدعتیں جب زیادہ ہوتی ہیں سنتیں اٹھا لی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس قوم کو پسند نہیں کرتے
جو اس کے حبیب کی سنتوں کو چھوڑ دے اور اس کے انسانیت کے لیے پسند کیے ہوئے دین میں اضافے کو جو قوم پسند کرے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. وہ جو حدیث ہے کہ اللہ اس کو ایسے آدمی کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے تو ایسی قوم کو اللہ شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا ایک بدعت پہ جہاں عمل ہوتا ہے اس کے بدلے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے. دس بدعتیں معاشرے میں عام ہوئی, دس سنتیں اٹھ گئیں. اب جب سو بدعتیں ہوئی تو سو سنتیں اٹھ گئیں. آپ نے اندازہ لگایا گناہ کا اثر کتنا خطرناک ہے. اور یہ کیونکہ گناہ میں عارضی لذت رکھی گئی ہے. حدیث متفق علیہ, الجنت حجبت بالمکاری, اللہ تعالی نے جنت کو مشقت اور سخت چیزوں سے ڈھکا دیا ہے, چھپا دیا ہے. اور نار حجبت بالشہوات, جہنم کو آراستہ کیا گیا ہے شہوت اور لذت والی چیزوں سے. ایسا ہی ہے کہ زہر کے اوپر, زہر ہو یا گند اور غلیظ چیز ہو, اس کے اوپر چاندی ورق چڑھا دیا جائے اور اس کے اوپر اچھی چیز اس کو باریک پیس کے اس کے اوپر اس کو رکھا جائے, دیکھنے میں اچھی معلوم ہو, اور جب اوپر سے ہٹائیں تو نیچے سے بدبو آئے اور نیچے آپ کو معلوم ہے کہ تو زہر ہے. یہ معاملہ جہنم کا ہے اور گناہ کا ہے. اور ایک بزرگ نے جو مثال دی وہ یہ کہ جب انسان کے بدن میں خارش ہوتی ہے, جب وہ خارش کرتا ہے, خارش کرنے والے سے پوچھیے, وہ یہ کہے گا کہ جو مزہ خاج میں وہ نہ تخت پہ نہ تاج میں. کھجلی خارش ہوتی. اب وہ جو خارش ہے, اس خارش کے کرنے والے کو جو مزہ اس خارش میں آتا ہے وہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں آتا. یہ چھوٹا سا عمل ہے, اس کا آپ ایک دو منٹ کے بعد اس کا جو اثر ریئیکشن وہ آپ دیکھ لیجئے. جس جگہ خارش کی گئی ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے, ناخن ہو تیز ہو وہاں سے خون بھی نکلنے لگتا ہے, اور اگر جلد حساس ہو تو وہاں دانا وہ بن جاتا ہے. اور پھر وہ انسان خود دیکھتا ہے کہ اس کھجلی جس سے اس کو لذت مل رہی تھی اس کا اثر کیا ہے. یہ اثر ہر نیکی کا بھی اسی طرح ہے, ہر گناہ کا بھی اسی طرح اثر ہوتا ہے. ایک نیکی جو اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اس انسان کی زندگی کے بدلنے کا باعث بن جاتی ہے. اس لیے فرمایا کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو, چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو معمولی نہ سمجھو. اور یہ کہا گیا کہ آدھی کھجور کے ذریعے بھی تم جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, آدھی کھجور اس کے ذریعے جہنم سے انسان بچ سکتا. ہاں بچ سکتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں. یعنی آدھی کھجور اگر آپ نے اللہ کے لیے کسی کو دے دی اور وہ اللہ نے قبول کر لی تو آپ کو اللہ جہنم سے چھٹکارا دلائے گا. دیکھیے چھوٹی سی نیکی کا اتنا اثر, چھوٹی سی نیکی کا اتنا اثر. تو جس طرح برائی انسان کے دل و دماغ پر اثر چھوڑتی ہے, اسی طرح نیکی کا بھی انسان پر عمل اس کا اثر رہتا ہے. یہی چیز ہم دیکھتے ہیں, جب انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے تو مسجد میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد انسان کا بدن اور نفس اور دل اور دماغ ایک راحت, سکون اور ہلکا پن محسوس کرتے ہیں. اور جب کسی وجہ سے نماز رہ جاتی ہے, چھوٹ جاتی ہے, قضا ہو جاتی ہے, فوت ہو جاتی ہے, انسان کا دل کتنا پریشان ہوتا ہے کہ اف وہ یہ نماز کیوں رہ گئی, نیند کی وجہ سے, کسی اور کام کی وجہ سے. بدن میں ہلکا پن نہیں ہوتا اور دل پریشان ہوتا ہے. یہ پریشانی ایمان کی علامت تو ہے لیکن یہ اس غلطی کا اثر ہے جو اس کی سستی کی وجہ سے ہوا. اگر یہ اس نماز کو وقت سے انجام دیتا تو اس ندامت کے بجائے دل میں خوشی کے جذبات ہوتے. یہ وہ اثر ہے. ہر نیکی کا اور ہر برائی کا ایک فوری اثر ہے, ایک زود اثر, وہ دیر پا اثر ہے. اور یہ
اس وقت بھی رہتا ہے اور اس کے بعد بھی رہتا ہے. اس لیے ہم سے کہا گیا کہ دیکھو نیکی اور برائی ان دو کو سمجھو کہ نیکی مسلسل کرتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ نیکی کا اثر اس وقت بھی رہتا ہے, دیر بعد ہی ہوتا ہے لیکن دنیا کے اثر کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے ہم سے کہا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد دنیا میں اپنے پیسے کماؤ اور اپنے دنیاوی کام کاج کرو ظہر تک, اور ظہر کی نماز پڑھنے پھر آ جاؤ, اللہ سے ایک تعلق پھر قائم پھر جوڑو, اور اس کے بعد عصر کی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زیادہ وقت کی مسجد سے باہر کی حاضری کا اثر تمہیں دین سے بہت دور لے جائے. جو ہی دنیا کی زندگی کا اثر ہوا کہا گیا کہ آ جاؤ پھر. اب اس دنیا کے اثر پہ نماز اور دین اور مسجد کا اثر ڈالو تاکہ آخرت کی طرف دل راغب ہو, دنیا کا اثر کم ہو جائے. پھر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ کا ذکر کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, دوسری نیکیاں کرنا, سب اس لیے ہے کہ انسان کی زندگی کہ ان نیکیوں والے اعمال کا اثر اس کی برائیوں اور کمزوریوں والے اثر کو دھو دے. اس لیے کہا کہ جب انسان کو کوئی بھی مرحلہ پیش ہو یہ اپنا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کرے. تو یہ اہم وجوہات جن کی بنا پہ ہم نے یہ سمجھا کہ اس آیت کے درمیان میں لایا گیا. تو ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حافظوا علی الصلوات, ساری نمازوں کی حفاظت کرو, والصلاۃ الوسطی, خاص طور پہ درمیان والی نماز. اور اس کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں, خود متفق علیہ حدیث میں جنگ خندق کے موقع پہ جب جہاد کی وجہ سے اور قتال میں مشغولیت کی وجہ سے یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز عصر کی قضا ہو گئی, دیر ہو گئی, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شدید غصے کے عالم میں بد دعا دیتے ہوئے کفار و مشرکین کو یہ ارشاد فرمایا کہ ملا اللہ بیوتہم, اور ایک روایت میں ہے قبورہم من النار, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں ان کے گھروں کو آگ سے بھرتے, کہ انہوں نے ہمیں شغلونا عن صلاۃ العصر, انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا. اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو جائے فکأنما غفر اہلہ, گویا کہ اس کے اہل و عیال مال وغیرہ سب تباہ ہو گیا. جس کی عصر کی نماز اگر ضائع ہو جائے گویا کہ اس کا مال اور اہل سب کچھ تباہ ہو گیا, ضائع ہو گیا. اور اس عصر کی نماز کی قضا ہونے کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بد دعا دی. ترمذی اور سنن میں یہ حدیث موجود ہے کہ صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر. اور خاص طور پہ اس کی اس لیے اہمیت بھی ہے کہ عموماً اس نماز کے اوقات وہ ہیں کہ ظہر کے کھانے کے بعد عموماً آرام کا یہ وقت ہوتا ہے, یا اور دوسرے لحاظ سے کام کاج کا وقت بھی ہوتا ہے. اس میں سستی کے آثار زیادہ لوگوں میں پائے جاتے ہیں, اس لیے اس کی خاص تاکید کی ہے. ورنہ احادیث میں شدت سے جن دوسری نمازوں کے بارے میں خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے ان میں فجر ہے, مغرب ہے اور عشاء ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ منافقوں پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں, عشاء اور فجر. اور اگر یہ لوگ جان لیتے کہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے میں کیا اجر اور ثواب ہے تو قرآن اندازی کے ذریعے یہ لوگ پہلی صف اور مسجد کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہم یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو منافقوں کو بھی فجر اور عشاء کی نماز سے رہنے کی جرت نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے کہ معلوم النفاق, جس کا نفاق سب کو معلوم ہوتا تھا, جس آدمی کے بارے میں سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ پکا منافق ہے, تو وہ تو فجر اور عشاء میں لیٹ ہوتا تھا. لیکن ایسے منافق جن کے بارے میں سب کو پتا نہیں تھا کہ یہ منافق ہے, جنید کو پتا تھا, ان کو بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ فجر اور عشاء سے وہ تاخیر کریں. یہ نمازوں کی تاکید ہمیں اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو, ان کو وقت پہ ادا کرو, خاص طور پہ صلاۃ عصر درمیان والی نماز. وقوموا للہ قانتین, اللہ تعالی کے سامنے اپنے اس قیام کو اس طریقے پہ پیش کرو کہ اس میں اطاعت ہو. اس سے دونوں چیزیں مراد ہیں, ایک تو نماز کے دوران خشوع خضوع مراد ہے, جب انسان اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں کھڑا ہو اس وقت اپنی مکمل عاجزی اور انکساری کو اللہ کے سامنے پیش کرے. اور اسی طرح دنیا کی زندگی میں بھی اس کے تمام امور اس طریقے پہ انجام پائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع کو پیش کریں, یعنی اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر کام میں رہنمائی طلب کریں اور رہنمائی مانگیں. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رحمۃ اللہ.